بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد ہمارے حضرت تعالی شیخ را برا جمعارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا واضح محبوب الہی بننے کا طریقہ مواعظ حسنہ نمبر 53 ہے محبوب الہی بننے کا طریقہ اس سے کچھ حصہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے ارشاد فرمایا کہ جس کی قسمت میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے شیخ کی باتوں کو عظمت و محبت سے سنتا ہے آپ سارے عالم کی خانقاہوں میں پھرو پھر اس فقیر کی تقریر سنو تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تعالی محسوس کرو گے کہ بزرگوں کی نظر اس فقیر پر کیا اثر رکھتی ہے توبہ کے متعلق ایک ضمنی سوال ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ استغفار کرو بعض بزرگ کہتے ہیں توبہ کرو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے دونوں ہی حکم دیے ہیں کہ استغفار بھی کرو اور توبہ بھی کرو سوال یہ ہے کہ توبہ اور استغفار ایک ہی چیز ہے یا دونوں میں فرق ہے بتائیے کیسا سوال ہے عام مسلمان اور عام امتی اس کو ایک ہی سمجھتا ہے لیکن یہ ایک نہیں ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں میں انشاءاللہ کوئی چیز بلا دلیل نہیں پیش کروں گا اس فقیر پر اللہ پاک کا کرم ہے میرے اوپر اللہ کے کرم کا آفتاب ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم اپنے رب سے استغفار کرو مغفرت مانگو ثم توبوا الیہ پھر توبہ کرو اگر توبہ و استغفار ایک ہی چیز ہے تو عطف کیوں داخل ہوا کیونکہ عطف کا داخل ہونا معطوف الیہ اور معطوف میں مغایرت کی دلیل ہے یعنی دونوں چیزیں الگ الگ ہیں اور اس کو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے دلیل سے ثابت کیا ہے عربی کے جو قواعد ہیں اس سے ثابت کیا ہے یہ بحث علماء کی ہے اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح استغفار اور توبہ ایک چیز نہیں تو استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے استغفار کہتے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے خدا کے قرب سے محروم ہو گئے اور ہماری حضوری دوری میں تبدیل ہو گئی منزل قرب سے منزل غضب میں جا پڑے منزل قرب سے منزل غضب میں جا پڑے تو اس دوری کے غم اور عذاب کی وجہ سے ندامت کے ساتھ اپنی اس نالائقی سے معافی چاہنا یہ استغفار کا مفہوم ہے استغفار کا مفہوم کیا ہے کہ جو خدا کے قرب سے محروم ہو گئے گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے خدا کے قرب سے محروم ہو گئے اور ہماری حضوری دوری میں تبدیل ہو گئی منزل قرب سے منزل غضب میں جا پڑے تو اس دوری کے غم اور عذاب کی وجہ سے ندامت کے ساتھ اپنی اس نالائقی سے معافی چاہنا یہ استغفار کا مفہوم ہے کہ آہ گناہ کر کے ہم اپنے اللہ سے کیوں دور ہوئے نہ ہم گناہ کرتے نہ قرب سے محروم رہتے معلوم ہوا کہ ماضی کے گناہوں پر ندامت سے معافی مانگنے کا نام استغفار ہے اور توبہ کیا ہے توبہ کے معنی رجوع الی اللہ کے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے جو مشکات کی عربی زبان میں شرح ہے 11 جلدوں میں کہ توابون کے معنی رجعون کے ہیں یعنی الکثیر الرجوع الی اللہ جس کا ترجمہ میرے قلب کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا کہ گناہ سے تم اللہ سے جتنی دور ہو گئے تھے پھر اپنے اللہ کے پاس واپس آ جاؤ اپنے مرکز اور مستقر سے بھاگ گئے تھے پھر منزل جانا پر آ جاؤ منزل محبوب پر آ جاؤ پھر منزل مولا پر آ جاؤ پھر اپنے قلب کو اللہ کے قدموں میں ڈال دو سبحان اللہ فرمایا کہ جس کا رجوع الی اللہ کا ترجمہ میرے قلب کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا کہ گناہ سے تم اللہ سے جتنی دور ہو گئے تھے پھر اپنے اللہ ہی توبہ کر کے رجوع اللہ کر کے پھر اپنے اللہ کے پاس آ جاؤ استغفار سے تو گناہوں کی معافی ہو گئی اور توبہ کی معنی اللہ سے رجوع کرنا یعنی اپنی دور ہوئی بھی جگہ سے لوٹ کر واپس اللہ کے پاس آ جانا اپنے مرکز اور مستقر سے بھاگ گئے تھے ہمارا مرکز اللہ کی ذات ہے تو گناہ سے دور ہو گئے تھے اب پھر توبہ کر کے منزل جانا پر آ جاؤ منزل محبوب پر آ جاؤ پھر منزل مولا پر آ جاؤ پھر اپنے قلب کو اللہ کے قدموں میں ڈال دو خلاصہ یہ ہے کہ توبہ نام ہے اللہ کے پاس واپس لوٹ آنا گناہوں کی وجہ سے جس مقام قرب سے بندے دور ہو گئے تھے پھر اسی مقام پر واپس لوٹ آنا رجوع الی اللہ کا نام توبہ ہے کہ گناہوں سے دوری کو ندامت کے ساتھ حضوری سے بدل کر یہ عزم کرنا کہ اے اللہ آئندہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آئندہ کبھی آپ سے دور نہیں ہوں گے، آپ کے دامن رحمت سے چپٹ جائیں گے اور آپ کی آغوش رحمت میں لپٹ جائیں گے، آپ کے قدموں میں سر رکھ دیں گے اور آئندہ ہمیشہ تقویٰ سے رہیں گے اور کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اس کا نام توبہ ہے۔ اب فرق معلوم ہو گیا، استغفار ماضی کی تلافی کرتا ہے اور توبہ عزم علی التقویٰ سے مستقبل روشن کرتا ہے۔ استغفار ماضی کے گناہوں کی تلافی کرتا ہے اور توبہ عزم علی التقویٰ سے مستقبل روشن کرتا ہے۔ اور اصطلاح میں توابین کی تین قسمیں ہیں، محدثین کی شرح پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ توابین کو محبوب رکھتا ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ سوال یہ ہے کہ تائبین کو نہیں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ جب تم کثیر الخطا ہو تو تم کو کثیر التوبہ ہونا چاہیے۔ تائبین مانے توبہ کرنے والے، لیکن توابون مانے کثرت سے توبہ کرنے والے۔ تو فرمایا کہ جواب یہ ہے کہ جب تم کثیر الخطا ہو تو تم کو کثیر التوبہ ہونا چاہیے، جب تمہارا بخار تیز ہے تو جیسا مرض ویسی دوا، جب تم نے خطائیں زیادہ کی ہیں تو زیادہ توبہ کرنے میں تم کو کیا رکاوٹ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میں محبوب رکھتا ہوں کثرت سے توبہ کرنے والوں کو، کیونکہ جو کثیر التوبہ نہیں، کثیر الرجوع نہیں ہے، وہ ہماری جدائی کا احساس بھی زیادہ نہیں رکھتے، وہ ہم سے کچھ فاصلے بھی رکھتے ہیں، اسی لیے پریشانی میں ہیں، اور اسی لیے جلدی توبہ بھی نہیں کرتے کہ دو چار گناہ اور کر لیں، بس ہر بس اسٹاپ پر گناہ کے مزے لوٹ کر جائیں، پھر شام کو گھر آ کر توبہ کر لیں گے، کیونکہ اگر ایک اسٹاپ پر توبہ کر لیں گے تو اگلے اسٹاپ پر مزہ کیسے ملے گا۔ بتاؤ یہ کس قدر کمینہ بن ہے اور تصوف کی روح ہی نہیں ہے اس ظالم کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جدائی پر صبر کرنے والا، حرام لذت سے مزے اڑانے والا، بہت ہی نامناسب مزاج رکھنے والا، غیر شریفانہ ذوق رکھتا ہے۔ اب دیکھو کہ رجوع الی اللہ یعنی توبہ کی تین قسمیں ہیں، اور جب شان محبوبیت ہماری توبہ یعنی رجوع الی اللہ سے متعلق ہے تو محبوبیت کی بھی تین قسمیں ہو جائیں گی، یعنی جیسی ہماری توبہ ہوگی ویسی ہماری شان محبوبیت عند اللہ ہوگی۔ تو اس کی تین قسمیں ہیں، اللہ کے پیاروں کی تین قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک عوامی پیار، کہ اللہ ہر مومن کو پیار دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر ولی کو پیار کرتا ہے، ہر مومن کا ولی ہے، دوست ہے، مگر یہ ولایت عامہ ہے، ایک عام دوستی ہے، جو تقویٰ سے رہتے ہیں وہ خاص ولی ہیں، ان کی دوستی کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ مومن متقی ولی خاص ہوتا ہے، لیکن ہر مومن کو ولی فرمایا، اگرچہ گناہگار ہو مگر میرے دائرہ دوستی سے خارج نہیں ہو، کلمے کی وجہ سے اور ایمان کے کچھ نہ کچھ وجہ سے دوستی یعنی ولایت عامہ تو حاصل ہے، بوجہ کلمہ اور ایمان کے کچھ نہ کچھ دوستی یعنی ولایت عامہ تو حاصل ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اس میں تقویٰ شامل نہیں ہے، ولایت خاصہ تقویٰ پر موقوف ہے، جس کی دلیل الذین آمنوا وکانوا یتقون ہے، اور فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرماتے ہیں میری ولایت اور دوستی کا معیار اور علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکالتا رہتا ہے، فی الحال بھی اور مستقبل میں بھی۔ ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کو جمع اور نور کو مفرد کیوں فرمایا؟ یعنی ظلمات فرمایا تو جمع کا صیغہ ہے، اور نور فرمایا تو انوارات نہیں فرمایا بلکہ نور فرمایا، تو یہ واحد ہے، تو اس کو واحد کیوں نازل فرمایا؟ اس کی وجہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھی ہے، فرماتے ہیں جمع ظلمات لکثرت فنون الضلال، ظلمات کو جمع نازل فرمایا کیونکہ گمراہی کی بہت سی قسمیں ہیں، اور کفر کی گمراہی ہے، فسق کی گمراہی ہے، بڑے بڑے گناہوں کی گمراہی ہے، زنا کی گمراہی اور ہے، بدنظری کی گمراہی اور ہے، تکبر کی گمراہی اور ہے، بس چونکہ گمراہی کی بے شمار مثلیں ہیں اور اقسام ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظلمات کو جمع نازل فرمایا اور نور کو واحد نازل فرمایا، لوحدت الحق، کیونکہ حق ایک ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں کہہ رہا تھا کہ جتنی توابون کی قسمیں ہوں گی توبہ کی بھی اتنی ہی قسمیں ہیں، اور اتنی ہی محبوبیت کی، قسمیں لازمی ہو جائیں گی، یعنی جیسی توبہ ہوگی ویسی محبوبیت ہوگی. تو جب توبہ کی تین قسمیں ہیں تو محبوبیت کی بھی تین قسمیں ہیں. تو آپ سنیے کہ توبہ کی تین قسمیں کون سی ہیں. توبہ کی تین قسمیں یہ ہیں کہ نمبر ایک توبۃ العوام، نمبر دو توبۃ الخواص، نمبر تین توبۃ الاخص الخواص. تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی بھی تین قسمیں ہو جائیں گی، محبوبیت عامہ سے محبوب عام بنے گا، محبوب خاص اور محبوب اخص الخواص. یعنی اللہ تعالیٰ کا پیار عوامی والا، اور اللہ کا پیار علی الخواص خاص لوگوں کو والا، اور اللہ کا پیار اخص الخواص والا یعنی خاص لوگوں میں بھی خاص والا. یعنی اللہ کے پیارے، پھر خاص پیارے، پھر خاص میں بھی اخص الخواص. آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا کون سا پیار چاہتے ہیں؟ اخص الخواص والا، سب سے اعلیٰ والا، یا یوں ہی معمولی والا؟ دیکھو ایک دن مرنا ہے، اگر اعلیٰ درجے کے پیار کو نہیں پاؤ گے تو پچھتانا پڑے گا. لہذا جس دنیا پر مر رہے ہو اور جس کی وجہ سے اخص الخواص والا پیار حاصل نہیں کر رہے ہو کہ میں نہایت بزی اور مصروف ہوں، تو سمجھ لو جن پر بزی ہو یہ سب چھوٹنے والے ہیں. بیوی ہو، بچہ ہو، سموسا ہو، پاپڑ ہو، بریانی ہو، بزنس ہو، کاروبار ہو، مرنے کے بعد کوئی مردہ سیٹ ایسا ہے کہ ایک قطرہ چائے یا مکھن کی ایک گڑی نگل لے؟ میں 1000 اس کو انعام دوں گا اگر کوئی مردہ مکھن کی ایک ٹکیا نگل لے، اور مردہ تو لے گا نہیں، اس کے وارث کو دے دوں گا. تو توبہ کی پہلی قسم کا نام ہے الرجوع من المعصیت الی الطاعۃ، یعنی توبۃ العوام. عوام کی توبہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے، گناہ چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے. مولانا عبدالحمید صاحب کا افریقہ سے فون آیا کہ یہاں 200 معتکف ہمارے پاس ہیں، اور جب مجلس کرتا ہوں تو 300 ہو جاتے ہیں، اور لکھنؤ تک کے علماء آئے ہوئے ہیں، موزمبیق اور دوسرے ملکوں کے علماء آئے ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں. کہنے لگے ڈرتا ہوں کہ دل میں بڑائی نہ آ جائے. میں نے کہا آپ شکر ادا کریں، تشکر اور تکبر میں تضاد ہے، تشکر کریں گے تو اللہ کا قرب ملے گا، تکبر سے بودھ ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، اور تشکر سے قرب ہوتا ہے، اور بودھ اور قرب میں تضاد ہے، یعنی دو متضاد چیزیں ہیں، قریب ہونا اور دور ہونا بالکل متضاد چیزیں ہیں، اور اجتماع ضدین محال ہے، یعنی دو جگہ ضدیں جمع نہیں ہوتی، مشرق مغرب کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، اسی طرح بودھ کے ساتھ قرب جمع نہیں ہو سکتا. تو فرمایا تکبر سے بودھ ہوتا ہے، تشکر سے قرب ہوتا ہے، اور بودھ اور قرب میں تضاد ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے. یہ میرا ٹیلی فونک خطاب ہے. تکبر ہمیشہ ظالم اور احمق کو ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ سے نظر ہٹ کر اپنی صفت پر اس کی نظر آ جاتی ہے، شکر سے اللہ کی صفت قرب اس کو عطا ہوتی ہے. تو ناممکن ہے کہ اس میں تکبر بھی آ جائے، کیونکہ تکبر نام ہے بندے کا اپنے مولا سے غافل ہو کر اپنی کسی صفت پر نظر کرنا، اپنی کسی خوبی پر نظر کرنا، اللہ سے غافل. یعنی اپنی خوبی پر وہی نظر کرے گا جو اللہ سے غافل ہوگا، اللہ کے حسن و جمال اس نے دیکھا نہیں. تو فرمایا کہ وہ اپنی صفت پہ نظر کرے گا کہ میں ایسا ہوں اس لیے دوسروں سے برتر ہوں. جیسے ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کے حسن و جمال پر خدا ہوں، اس کے بعد پھر آئینہ لے کر کہتا ہے کہ آپ کا تمام حسن و جمال اور شان کمال تسلیم، مگر واہرے میری ناک، واہرے میرے گال، واہرے میرا چہرہ، اور واہرے میری پتلی کمر، جو کہاں ہے، کس طرف ہے اور کدھر ہے کا مزداق ہے. ایسے عاشق کو محبوب بھی ایک جوتا مارے گا، کہے گا کہ تم مجھ پر عاشق ہو تو میری خوبیوں سے نظر ہٹا کر اپنی خوبیاں کیوں دیکھتے ہو؟ تو مولا سے نظر ہٹا کر اپنی خوبی دیکھنے والا احمق ہے، اور احمق ہمیشہ متکبر ہوتا ہے. تو عوام کی توبہ کا نام ہے الرجوع من المعصیت الی الطاعۃ، جو گناہوں کو چھوڑ کر فرما بردار ہو گئے اور ان کی توبہ سے اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا. تو یہ توبۃ العوام ہے. پس جو توبۃ العوام تک رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام لوگوں والا پیار اور محبت ملے گی. اس کے بعد توبۃ الخواص ہے، وہ کیا ہے؟ الرجوع من الغفلۃ الی الذکر، یعنی فرما بردار تو پہلے ہی تھے مگر اپنے شیخ کا بتایا ہوا ذکر و تلاوت بھول گئے تھے اور اس میں غفلت ہو گئی تھی، لیکن پھر چونکہ اور دوبارہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر چونکے اور دوبارہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ ہم یہ غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں. ذکر کی قضا نہیں ہے, ندامت کافی ہے. ذکر چھوٹ گیا تو اب پھر شروع کر دو, اللہ کی یاد سے پھر جان میں جان آ جائے گی. مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گا. اللہ کے ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے, اس بات کو یاد رکھو. میں نے جن کو 100 بار ذکر بتایا ہے, اگر کسی دن بہت تھک گئے ہو تو 10 دفعہ ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور 10-10 مرتبہ اللہ اللہ کر لو. آپ کہیں گے کہ 10 سے کیا ہوگا, 1 پر 10 کا وعدہ ہے, آپ کا 100 پورا ہو جائے گا. بھائی بس 10 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 10 دفعہ اللہ اللہ کرنا کیا مشکل ہے. لیکن ناغا نہ کرو. آپ سفر پر جاتے ہیں, جب کھانا نہیں کھاتے یا کھانا نہیں ملتا تو آپ ایک پیالی چائے بسکٹ لیتے ہیں یا نہیں, کہ کمزوری نہ ہو جائے؟ تو یہاں ایک پیالی چائے ایک بسکٹ آپ کو کمزوری سے بچانے کے لیے کافی ہے. اس لیے 10 دفعہ اللہ کا نام لے لو تاکہ روحانی کمزوری تو نہ آئے. بس 10 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر سو جاؤ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہمارے جسم اور قلب ناتواں کو اس طرح چپٹا لے کہ اگر ہم آپ کو بھولنا بھی چاہیں تو بھول نہ سکیں. بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو تعلق مچھلی کو پانی سے ہے وہی اللہ کے عاشقوں کو اللہ سے ہے. اگر چھوٹی مچھلی سے کہا جائے کہ دریا میں بڑے بڑے گھڑیال مگرمچھ آئے ہوئے ہیں اور بڑی مچھلیاں بھی آئی ہوئی ہیں جو تم کو کھا جائیں گی, لہذا تم کچھ دن خشکی پر گزار لو. پانی سے ہٹ کر ہمارا ایک ہٹ ہے, ہمارے ہٹ میں آ جاؤ. تو مچھلی کہے گی کہ اگر ہم پانی سے ہٹ جائیں گے تو آپ کے ہٹ میں رہنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. پانی نہ رہے گا تو آپ کے ہٹ کو ہم کیا کریں گے, ہم تو زندگی ہی سے ہٹ جائیں گے. ایک مچھلی سے کوئی کہے کہ پانی کے ساتھ گستاخی نہ کرو, یہاں لیٹرین نہ بناؤ, زیادہ ٹھنڈ میں مت پھرو, کہیں تم کو نزلہ کھانسی نہ ہو جائے, تو مچھلی کہے گی کہ اے انٹرنیشنل بیوقوف, تم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مچھلی کو کھانستے دیکھا ہے؟ اور اپنے باپ داداؤں سے بھی پوچھ لو کہ کسی مچھلی کو کبھی کھانسی آئی ہے, کبھی شربت نزلہ زکام پلایا ہے اس کو؟ اب رہ گیا بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلی کو نگل جائیں گی. تو چاہے کچھ بھی ہو, باہر تو موت یقینی ہے اور یہاں موت یقینی نہیں ہے. ممکن ہے کہ نہ نکلے, لیکن پانی کے باہر تو مچھلی کی موت یقینی ہے. باہر یقینی موت کو دیکھ کر ہم پانی سے نہیں نکلیں گے. اسی طرح اللہ کا دریائے قرب مومن کی حیات ہے, اور دریائے قرب سے باہر گناہ میں یقینی موت ہے. اس لیے گناہ سے بچنے میں ساری زندگی بے قید اور پریشان رہنا, یہ پریشانی ہماری حیات کا سبب ہے اور اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے. اور گناہ کرنے سے سکون اور لذت, یہ اللہ کی لعنت کا ذریعہ ہے. فرمایا کہ گناہ سے بچنے میں ساری زندگی بے کیف اور پریشان رہنا, یہ پریشانی ہماری حیات کا سبب ہے اور اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے. اور گناہ کرنے سے سکون اور لذت, یہ اللہ کی لعنت کا ذریعہ ہے. لہذا ہم گناہ کی لعنت نہیں لیں گے, نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. گجراتی کے پاس گجراتی شیطان ہوتا ہے اور عرب کے پاس عرب شیطان. جس ملک کا انسان ہوتا ہے اسی ملک کا شیطان بھی ہوتا ہے. لہذا گجراتی سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے اسٹور میں وہ لڑکی ہے, تم کو بہت مزہ آئے گا, ایک نظر دیکھ لو کہ اللہ نے کیا ڈیزائن بنایا ہے. ایک شاعر نے لکھا کہ میں حسینوں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہوں کہ واہ رے اللہ کیا شان ہے آپ کی. لہذا دنیا کے جتنے حسین ہیں یہ سب آئینہ جمال خداوندی ہیں, ان کے آئینے میں میں اللہ کا جمال دیکھتا ہوں. حکیم الامت نے کیا جواب لکھا کہ آئینہ ہونا تسلیم, مگر یہ آتشی آئینے ہیں, جل کر خاک ہو جاؤ گے, نہ تم رہو گے نہ تمہارا ایمان رہے گا. لہذا تقوی سے رہو, تقوی سے رہنے میں جو مصائب آئیں گے انہیں لبیک کہو. اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ سے ڈر کر رہتا ہے گناہ سے بچتا ہے, اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتے ہیں. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں شاید کسی تفسیر میں پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں اور دوستوں کے مشکل کام کو کیوں آسان کر دیتے ہیں, اس کا کیا راز ہے؟ تو راز سنیے. ایک دوست ہمارے پاس یا آپ کے پاس روزانہ آتا ہے, تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، 6 مہینے تک آیا پھر آنا بند کر دیا، تو آپ اپنا آدمی بھیجتے ہیں کہ دیکھو کیا بات ہے، نامعلوم کس مشکل میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کا آنا آپ کو پیارا اور محبوب تھا، معلوم ہوا کہ وہ کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے، تو اگر آپ مالدار ہیں تو فوراً کہیں گے کہ مقدمہ لڑو، وکیل کا خرچہ ہم دیں گے، جو کچھ آپ کے اختیار میں ہوگا آپ اس کو نجات دلائیں گے اور کہیں گے کہ تم آیا کرو، تمہارا مشکل کام ہم انشاءاللہ آسان کر دیں گے، تمہارے نہ آنے سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ روزانہ اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن پھر کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور ذکر ناغا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کرتی ہے اور اس کے مشکل کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ پیاسے اگر پانی کو ڈھونڈتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے، ہم تنہا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پیار کرتے ہیں تبھی تو ہم ان کو پیار کرتے ہیں۔ محبت دونوں جانب سے ہے لیکن یحبہم پہلے ہے یحبونہ بعد میں ہے۔ تنہا بندہ اللہ سے پیار نہیں کرتا، پہلے اللہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، یحبہم و یحبونہ اس کی دلیل ہے، اور اپنی محبت کو مقدم کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے صحابہ تم جو محبت کرتے کرتے اپنی جانیں دے رہے ہو، مجھ پر قربان ہو رہے ہو، قبر میں اتر رہے ہو، یہ کوئی تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ یہ میری محبت کا فیضان ہے۔ یہاں تفسیر روح المعانی کا جملہ نقل کرتا ہوں کہ یحبہم کو کیوں مقدم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو پہلے کیوں بیان کر رہے ہیں، صحابہ کی محبت کو بعد میں بیان کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، لِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ رَبَّهُمْ بِفَيْضَانِ مَحَبَّتِ رَبِّهِمْ، تاکہ صحابہ جان لیں کہ ان کی محبت جو ان کو اپنے رب کے ساتھ ہے یہ اصل ان کے رب کی محبت کے فیضان سے ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے یہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اور آگے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یہ میرا فضل ہے، اللہ کے فضل سے رجوع جسمانی بھی ہے اور اللہ ہی کے فضل سے رجوع باطنی بھی ہے، لہذا محبت میں جب ترقی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ یہ مالک کا فضل ہے۔ اور توبہ کی تیسری قسم، آخر میں سب سے پیارا درجہ اخص الخواص کا ہے جن کو اولیاء صدیقین کہتے ہیں، یعنی پہلا حصہ تو توبۃ العوام تھا جس سے عام محبت مل گئی کہ گناہوں کو چھوڑ کر فرما بردار ہو گئے، اور دوسری قسم توبہ کی خاص لوگوں کی تھی جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خاص محبوبیت مل گئی کہ ہم نے غفلت کو چھوڑ کر ذکر کو اپنا لیا، اللہ کی یاد کی پابندی کرنے لگے۔ اب تیسری قسم ہے جو اخص الخواص کی توبہ ہے، الرجوع من الغیبۃ الی الحضور، جو ایک لمحہ اپنے دل کو اللہ سے غائب نہ ہونے دے، ہر وقت قلب کو اللہ کے سامنے رکھے، جب ادھر ادھر ہو فوراً ٹھیک کر لیں، ان کا رجوع گناہ سے نہیں ہوتا، گناہ سے تو عموماً محفوظ کر دیے جاتے ہیں، بس کبھی دل پر کچھ غبار سا کچھ حجاب سا آ گیا، اس غبار کو ہٹا کر وہ دل کو اللہ تعالیٰ کے پورے پورے محاذات میں لے آتے ہیں، یہ ہے توبہ اخص الخواص، یعنی اللہ سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہتے، اگر ذرا سا تغیر آ جاتا ہے تو فوراً توبہ، یہ والی ان کی توبہ ہوتی ہے کہ اپنے دل کو غفلت سے بچا کر پھر حضوری میں لے آتے ہیں۔ توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا، رجوع کے لفظ کا اطلاق جب ہوتا ہے جب کوئی اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے پھر لوٹ آئے، تو اللہ کے قرب کی منزل سے دور ہونا لیکن پھر نادم ہو کر منزل قرب پر واپس آ جانا، اس کا نام رجوع اللہ ہے یعنی توبہ۔ معلوم ہوا کہ توبہ کی فرضیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے قرب سے ہمارا خروج ہوگا، شیطان و نفس کبھی ہم کو اللہ سے دور کر دیں گے، لہذا جلد لوٹاؤ۔ اب اس لوٹنے کی تین قسمیں جو ابھی بیان ہو گئیں، اللہ کی طرف سے جیسا جس پر یحبو کا ظہور ہوگا ویسی ہی اس کی توبہ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی اس سے محبت فرمائیں گے ویسی ہی اس کی توبہ ہوگی۔ عوام پر اللہ کی شان محبوبیت عام ہے، خاص پر خاص ہے، اور اخص الخواص پر اعلیٰ درجے کی محبوبیت اور پیار ہے، جس پر میں نے ایک شعر بھی کہا ہے، از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، من چ گویم روح چ لذت چشید، اللہ تعالیٰ کے عاشق اپنی نظر کو حسینوں سے بچا کر زخم حسرت کھاتے ہیں اور خون آرزو کرتے ہیں. اس مجاہدے کی برکت سے ان کی جان اللہ کے پیار کی وہ لذت محسوس کرتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہی لوگ ہیں جو حوصلے میں ہجڑے اور مخنص نہیں ہوتے, اپنے بادشاہی سے شاہ بازی سیکھتے ہیں, اور بادشاہی کون ہے؟ سیف ہے, اس سے شاہ بازی سیکھتے ہیں. حسینوں کے محاذات سے ہٹ جاتے ہیں, دیکھنا تو درکنار اس کے ٹارگٹ اور محاذات میں بھی نہیں رہتے, کیونکہ میگنیٹ ادھر بھی ہے, اس کے سامنے رہیں گے تو اندیشہ ہے کہ کھنچ جائیں گے. ایک میگنیٹ دوسرے لوہے کو کھینچتا ہے, لہذا فوراً اس کے ٹارگٹ اور محاذات سے آگے بڑھ جاؤ, ہٹ جاؤ. اٹھنی اور میگنیٹ کو سامنے کرو تو اٹھنی پھنستی جاتی ہے, اور اگر زیادہ نزدیک کیا تو میگنیٹ سے چپک جاتی ہے, لیکن اگر اسی اٹھنی کو جلدی سے گزار دو تو میگنیٹ کے دائرہ کشش سے اس کا خروج ہو گیا, اب اس سے نقصان کم ہوگا. جب کوئی حسین سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ, آہستہ مت چلو, اللہ کے پاس بھاگ کر جاؤ, مگر کتنا بھاگو؟ اتنا بھاگو کہ اللہ کو دل میں پا جاؤ, مولا کے پاس جا کر لپٹ جاؤ, سجدے میں پڑ جاؤ. اللہ ایسا پیارا ہے, جو ان سے چپٹتا ہے سارا عالم اسے لپٹاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ ایسا پیارا ہے, جو ان سے چپٹتا ہے سارا عالم اسے لپٹاتا ہے. دیکھو اگر کوئی پانی میں کرنٹ چھوڑ دے تو اس پانی کو مت چھوو, کرنٹ لگ جائے گا. لیکن اللہ والوں سے مسافر کرنے سے مت ڈرو, ان پر اللہ کی معیت کی بجلی ہے, یہ وہ کرنٹ ہے جو حیات عطا کرتا ہے. دنیا کا کرنٹ موت دیتا ہے, دنیا بھی بجلی کا اگر کرنٹ لگ جائے تو موت آتی ہے, لیکن اللہ والوں پر جو جذب کی تجلی ہے, ان سے مسافر کرنا, ان کے پاس بیٹھنا, ان کو دیکھنا, انشاءاللہ ضرور جذب کا ذریعہ ہو جائے گا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سیب کی منڈی میں سیب مت خریدو, باغ میں چلے جاؤ. منڈی میں خراب سیب بھی ہوتے ہیں, لیکن باغ میں تازہ سیب ملیں گے. باغ میں سوتے بھی رہو گے تو سیب کی خوشبو سے ہی دماغ تازہ ہو جائے گا. یہ اللہ والے اللہ کی محبت کے باغ ہیں, اللہ والوں کے یہاں پڑے ہوئے سوتے بھی رہو تو اللہ والوں کا نور ہوا کے ذریعے تمہارے اندر جاتا رہے گا. اس لیے بڑے بڑے عبادت گزار اس مقام تک نہیں پہنچے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والوں کو مل گیا. حاجی امداد اللہ صاحب ہمارے دادا پیر فرماتے ہیں کہ مولانا رومی کو 100 برس کی تہجد سے وہ قرب نہ ملتا جو چند دن شمس تبریزی کے پاس بیٹھنے سے ان کو مل گیا. دوسرے یہ کہ اب کوئی قیامت تک صحابی نہیں ہو سکتا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا دیدہ آنکھوں کی پیغمبرانہ نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہائی پاور برد تھے کہ اب قیامت تک کسی کو ویسا برد نہیں مل سکتا. جو شخص 1 کروڑ پاور کا برد دیکھ لے, وہ برد بھی ایسا کہ اس جیسا قیامت تک دوسرا کوئی برد پیدا نہ ہوگا, تو اس برد کے دیکھنے والوں کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. اب اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو وہ درد دل عطا فرما دے جو آپ احس الخواص کو دیتے ہیں. اور اختر اور ہم سب بہت اعلیٰ قسم کے ڈش مانگ رہے ہیں, تو اے خدا احس الخواص اور یا صدیقین کے جو آخری سرحد ہیں, ہم سب کو اور پورے عالم کو بلا استحقاق عطا فرما دے. ہماری دنیا بھی بنا لیجئے اور آخرت بھی بنا دیجئے. ہم دنیا بھی چاہتے ہیں اور آخرت بھی چاہتے ہیں, مگر آپ کی محبت سب تعلقات پر غالب چاہتے ہیں. آپ کی محبت کے مقابلے میں دونوں جہان ہمارے سامنے نہ رہے, سب سے زیادہ اپنی محبت کو ہم پر غالب کر دیجئے, اور جو نہیں مانگا بلا مانگے ہم بھکمنگوں کو دونوں جہان عطا فرما دیجئے. ہماری جھولیوں میں دونوں جہان کی نعمتیں بھر دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. اللہ تعالی تمام دعائیں بھی ہمارے لیے قبول فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو توبہ یا خص الخواص یعنی اپنی محبوبیت خص الخواص عطا فرمائے. وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے خیرات کیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. تشریح میں مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جو عمل دکھانے کے لیے کیا جاوے وہ شرک خفی ہے، اور شرک جدی بت پرستی کرنا ہے. مشاعر سے منقول ہے، ما مناک من اللہ فہو وطنک، جو چیز تجھ کو روک دے اللہ سے یعنی اللہ کی اطاعت سے وہی تیرا بت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک ہاتھ پاک فرمائے شرک سے، شرک جلی شرک خفی سب سے اللہ کی پناہ دے، پاکی عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے. بوریا، چٹائی، کپڑے کا فرش، زمین، تخت، چارپائی، چمڑا اور کھال، باوضو سونا سنت ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے غزوات کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ واپس آ کر 30 روز تقریباً ٹھہرے تھے کہ غزوہ خیبر واقع ہوا. آپ وہاں صبح کو پہنچے، وہ لوگ آلات زراعت لے کر صبح کو نکلے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر قلعے میں واپس گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، 7 قلعے خیبر میں تھے، سب قلعے بتدریج فتح ہوتے ہو گئے. بعد فتح ہونے کے آپ نے یہود خیبر کے جلا وطن ہونے کا حکم دیا اور ان کے اموال اور باغ اور زمین سب ضبط کر لیے. یہود نے عرض کیا کہ آپ کو یہاں کے تربت کے لیے مزدوروں کی حاجت ہوگی، اگر آپ ہم کو جلا وطن نہ کریں تو یہ کام ہم کریں گے. آپ نے یہ بات ان کی قبول فرمائی اور ارشاد کیا کہ جب تک ہم چاہیں گے تمہیں رکھیں گے، جب چاہیں گے نکال دیں گے، اور بٹائی پر خدمت کے لیے ان کو رکھا اور پیداوار میں سے نصف حصہ ان کا مقرر کر دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جبکہ جزیرہ عرب کو کفار سے خالی کرنا منظور ہوا تو یہود خیبر کو بھی نکال دیا، وہ سب شام کو چلے گئے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.